بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیش خدمت ہے سفر نامہ پتلی پکنگ کی مصنف مستنصر حسین تارڑ, پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. اگر آپ ہم سے مزید کتابوں کے سلسلے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ہمارے نمبر 0321-2138225 یا پھر ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org پر وزٹ کریں. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1,
پتلی پکنگ کی. مصنف ہیں مستنصر حسین تارڑ. صفحہ 11, مقام صحرائے گوبی. تتلی اور تارڑ ریت کے پرندے پرواز کرتے ہیں. تتلی اڑی, مشکل سے اڑی, کہ اس کے پروں میں وقت کے گھونسلے تھے جو انہیں بوجھل کرتے تھے. گھونسلوں میں تنکے تھے, ہر تنکا ایک سفر تھا. سب سے پہلا تنکا جو اس گھونسلے کی بنیاد تھا, رتی گلی کی جھیلوں میں تیرتے وقت کے راج ہنس کا ایک پر تھا. پھر تنکے آتے گئے اور آشیاں بنتا گیا. ان تنکوں میں یورپ اور ایشیا کے لا تعداد ٹھکانے تھے جو اوائل عمر کی نوخیزی اور بیش قیمت نادانی کے دن تھے. ایک گھونسلہ سراسر پاکستانی شمال کے تنکوں سے وجود میں آیا تھا اور اس کی بنت شاہراہ ریشم کے ربن سے ہوئی تھی. شاہ گوری, نانگا پربت, فیری میڈو, کرومبر, شمشال, سنولک اور ایسے ان گنت تنکے. اس تتلی کے پروں میں وقت کے گھونسلے تھے اور گھونسلے سفر کے ان تنکوں سے بنے تھے. اور اب یہ تتلی ایک ایسے اونٹ کی مانند تھی جو کسی آخری تنکے کے بوجھ سے مسمار ہو سکتی تھی. صفحہ 12, پر اس تتلی نے ایک اور تنکے کے بوجھ کو بھی سہار لیا. کیونکہ یہ تتلی میں تو نہ تھا, وہ چینی فلسفی تھا جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ تتلی بن گیا ہے اور پھر ساری عمر اسی سوچ میں رہا, اسی مخمصے میں رہا کہ کیا میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں تتلی ہوں یا واقعی تتلی ہوں, یا یہ تتلی تھی جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ میں ہوں اور اس لمحہ موجود میں میں کیا ہوں, تتلی یا میں خود, یا میں دراصل ایک تتلی ہوں جو خواب دیکھ رہی ہے کہ. وہ چینی فلسفی جس کا نام چوانگ چو تھا ساری عمر انہیں بھول بھلائیوں میں گم رہا. جب چوانگ چو نے خواب دیکھا کہ وہ تتلی بن گیا ہے تو تتلی چوانگ چو بن گئی. اگر اکیلی مخلوق اس طرح تبدیلی سے دوچار ہو سکتی ہے تو یقیناً ساری دنیا ہی بھاؤ میں ہوگی. لی پو, تو میں بھی ساری دنیا کی طرح اسی بھاؤ میں تھا جس میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے اور کون ہے. وہ بادیو نظر میں دکھائی کچھ دیتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے. بلے شاہ بھی چوانگ چو کا ہی ایک اور روپ ہے. کی جانا میں کون ابلیا, کی جانا میں کون. اگر بلے شاہ اور چوانگ چو یہ نہیں جان سکے کہ وہ کون تھے تو میں کیسے جان سکتا تھا. تو یہی تتلی جو ہم سب کا دوسرا روپ ہے, یا ہم اس کا ایک روپ ہیں, بس یہی تتلی اپنے بھوجل پروں میں سفر کے اور وقت کے تنکے سہارتی اڑی اور اڑ کر پکنگ کی پتلی دیکھنے کو پہنچی. کیسے پہنچی, یہی تو رویداد ہے, یہی داستان ہے. لیکن ہر داستان کی مانند اس میں بھی حقیقت مندوم ہوتی جاتی ہے اور خواب و خیال ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ تتلی ایک انسان نہیں ہوتی جو ایک منشی کے سعادت مند کلرک کی طرح ایک رجسٹر میں واقعات کا پوری سچائی کے ساتھ اندراج کرتی چلی جائے. سفر کی منزلوں, مسافتوں اور ہم سفروں کی تفصیل نہایت ارکو ریزی سے لکھتی چلی جائے. صفحہ نمبر 13, چنانچہ یہ سفر نامہ, یہ ناول, یہ داستان, یہ قصہ میں نہیں لکھ رہا, ایک تتلی بیان کر رہی ہے جس کے پر گھونسلوں کے بوجھ سے بوجھل ہیں اور اس کی آنکھیں اس دنیا کو, اس کے لوگوں کو جانے کیسے دیکھتی ہیں, جیسے بھی دیکھتی ہیں, ایک انسان سے مختلف دیکھتی ہیں. اس لیے اس بیان میں انسانی آنکھ کی حقیقت سے دوری ہوگی, اس کے رنگ مختلف ہوں گے, اس کے زاویے اور ہوں گے. اسی لیے یہ تتلی نہیں جانتی کہ ملک چین کو روانگی پر کون کون سے احباب اسے ایئرپورٹ پر الوداع کہنے کے لیے آئے. چینی بیجنگ پہنچ کر کن کن چینی زما نے اس کا استقبال کیا, اس کے ہم سفر کون تھے, اور پھر اس نے کیسے چینیوں کے طے کردہ شیڈول کے مطابق چین دیکھا. اس لیے کہ یہ ایک ایسی بیچاری تتلی تھی جس کے پر فرشتوں سے بہت پہلے جل جاتے تھے، جو دنیا کے طویل ترین برفانی راستے کے درمیان میں واقعہ سنولک کی برف کائنات میں پرواز کرتی تھی اور سینئر میڈ مسٹر تارڈ کے گڑے میں سے نکلی تھی، تو اس تتلی کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر کے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ بی بی تم نے وہ چین کیوں نہیں دیکھا جو سب لوگ دیکھتے ہیں، آپ اسے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اسے کسی فضوف نے بتایا تھا کہ تم اس کے بارے میں مت سوچو، جو پیچھے رہ گیا ہے ہر شاید دنیا کی روح میں لکھی گئی ہے اور وہ وہاں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئی ہے، صرف اپنے دل کی آواز سنو اور شگونوں کی جانب دھیان دو۔ سفر کا راز یہ ہے کہ تمہارے اندر ہوائیں ہیں، صحرا، سمندر اور ستارے ہیں اور ہر وہ شے ہے جو کائنات میں ہے، اور ہم سب کو صرف ایک ہاتھ نے تخلیق کیا ہے اور اسی لیے ہم سب کی روح ایک ہے۔ تو یہ تتلی بھی اپنے آپ کو ہواؤں میں بدل سکتی تھی، صحرا ہو سکتی تھی، سمندر ہو سکتی تھی۔ صفحہ نمبر 14۔ اور یہ تتلی صرف اپنے دل کی آواز سنتی تھی اور چین کو پرواز کرتی تھی۔ ایک ناتواں تتلی جس کی حیات چند روزہ ہے، اس سے آپ یہ توقع نہ رکھیے گا کہ وہ آپ کو چین کے سفر کی وہی کہانیاں سنائے گی جو پچھلے مسافر سنا چکے ہیں، اگرچہ اسے یقین ہے کہ جو کہنا تھا وہ کہا جا چکا، اب کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ جو کہنا تھا وہ کالی داس، ہومر، سوفوکلز، لیپو، توفو، کنفیوشس، لاوچو اور بہت سے کہہ چکے۔ جو المیہ یا تربیہ تخلیق ہو سکتی تھی وہ ہو چکی۔ شکنتلا کے راجا کے ساتھ رتھ کے برابر میں دوڑتے، اپنے بدن سے آگے نکلتے ہرن، ہنائی، انگلیوں کی سویر، کروجن عورتیں، بادشاہ کی خدمت کے لیے وادیوں میں پھول چننا، جب چوانگ چو نے خواب میں دیکھا کہ وہ تتلی بن گیا ہے اور جو راستے کو جانتا ہے وہ بولتا نہیں، جو بولتا ہے وہ راستے کو نہیں جانتا، وہ سب کچھ بیان ہو چکا۔ تو اس تتلی کے بارے میں اگرچہ کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا، لیکن اس کی حیات محدود ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو کہے گی۔ چنانچہ یہ تتلی جو ایک قدیم چینی فلسفی کے وجدان میں سے وجود میں آئی، مہوے پرواز ہوتی ہے، تتلی اڑتی ہے، اور چینی فلسفی کے وجدان میں سے پر کھولنے والی تتلی کے بہتر میں میں تھا جو چین کی جانب پرواز کرتا تھا۔ یہ قصہ کبھی تتلی کی زبان میں ادا ہوگا اور کبھی میں بیان کروں گا، کیونکہ یہ طے نہیں ہو رہا کہ تتلی تارڑ ہے یا تارڑ ہے جو تتلی بن چکا ہے۔ ہم دونوں پرواز پی کے 880 یا 420 پر پرواز کرتے ہیں اور جہاز کے پروں کے نیچے صحرائے گوبھی پھیلتا ہے، تبت کی ویرانیاں گزرتی ہیں اور پھر ہم منگولیا کے آسمانوں پر ہیں۔ صفحہ نمبر 15۔ ایسی مسافتوں کے بارے میں چینی شاعر توفو سوچتا ہے، تتلی نر نرسلیں اور نرسلی اور زمین سے آتی ہوئی نرم روح باد نسیم، ہمارا مستول رات میں بلند اور مضبوط ہے اور میں اکیلا ہوں، ستارے میدان عظیم پر لٹکے ہوئے ہیں اور چاند بہتے ہوئے دریا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ضروری نہیں کہ کمال سنہوری کے ساتھ شہرت بھی ملے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں ایک ریت کا پرندہ ہوں جو مظاہر فطرت کی زد پر اڑ رہا ہے۔ مظاہر فطرت دنیا بھر میں صحرائے گوبی، تبت اور منگولیا سے بڑھ کر اور کہاں ہوں گے، اور ہم ریت کے پرندے ہیں، جانے کس لمحے مسمار ہو کر جہاز کے پروں تلے گزرتے صحرائے گوبی کی ریت میں ذرے ہو جائیں، لیکن جب تک ہم ذرے نہیں ہو جاتے ہم وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتے رہیں گے جو کہا جا چکا ہے۔ چنانچہ تتلی اڑی، اگرچہ وہ بھی اور میرا وجود بھی ریت تھے، لیکن لمحہ موجود میں ہم دونوں پرندے تھے، اس لیے اڑتے جاتے تھے ملک چین کی جانب، فلائٹ پی کے 880 یا 420، ہم دونوں اڑتے جاتے تھے۔ صفحہ نمبر 16۔ مقام بیجنگ۔ یہ چین میں ہماری پہلی سویر تھی، ہماری کوچ ایئرپورٹ شاہراہ پر ایک بے آواز آہستہ خرامی کے ساتھ بیجنگ کے شہر کو جا رہی تھی۔ میں کھڑکی کے شیشے سے ناک چپکائے اپنے پہلے چینی سب شہر کی پہلی سویر کو دیکھ رہا ہوں، اور اس سویرے میں شاہراہ کے پہلو میں ایک الگ راستے پر ہزاروں سائیکلیں ہیں اور ان پر ہزاروں چینی اور چیننیاں سوار ہیں. وہ ہماری کوچ کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. ایسے جاہل ہیں کہ نہیں جانتے کہ اس کوچ میں دوست ملک پاکستان کے دانشور اور ادیب کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں. البتہ ہم انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں. ان کی آنکھیں ہمارے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی, ذرا ترچھی اور مختصر ہیں. چیننیاں ہماری توقع کے برعکس ماؤ جیکٹوں اور ڈھیلے پاجاموں میں ملبوس نہیں ہیں, بلکہ مختصر بلاؤزز اور نکروں میں نہایت دل پذیر انداز سے ظاہر ہو رہی ہیں. اگرچہ اپنے پاکستانی سٹینڈرڈ کے مطابق ان کے پاس بدن کے بالائی حصوں پر ظاہر کرنے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے, وہ اپنے دھیان میں ہیں اور ہم ان کے دھیان میں ہیں کہ ہم سب ایک نسوانی ناسودگی کے معاشرے سے آئے ہیں اور وجود زن کی کائنات دیکھتے ہوئے اسودہ ہو رہے ہیں. میں کھڑکی کے شیشے کے ساتھ ناک چپکائے بیٹھا ہوں اور تتلی اس کھڑکی کی چوکھٹ پر براجمان پر سمیٹے بیٹھی ہے اور ہم دونوں بھی جن کی صبح کے نظارے کر رہے ہیں. ہزاروں اسودہ حال اور نہایت ستھرے چینی سائیکل سواروں کے پہلو میں باغات اور سبزہ زاروں کا ایک سلسلہ ہے جہاں مزید چینی اس صبح کو اپنے اپنے انداز میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں. صفحہ نمبر 17. اپنے من کی موج میں ہیں اور ہمارے حساب سے جانے کیا کیا اوٹ پٹانگ ورزشیں کر رہے ہیں. ایک مڈل ایج خاتون بت بنی بیٹھ کھڑی ہیں, پھر یک دم ایک الٹ بازی لگا کر پھر بت بن جاتی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ایک پستہ قد چینی بابا جی اپنے قد جتنی ہی ایک بڑی سی تلوار نہایت آسانی سے گھما رہے ہیں اور پینترے بدل رہے ہیں. کبھی خود گھوم جاتے ہیں, کبھی تلوار گھماتے ہیں اور کبھی وار کرنے کے بعد ساکت ہو جاتے ہیں, لیکن مجال ہے کہ بقیہ پبلک میں سے کوئی ایک بھی ان کی ان حرکات پر توجہ دیتا ہو اور وہ اپنے دھیان میں تلوار گیان میں مگن اسے گھماتے پینترے بدلتے صبح کی ورزش کیے جا رہے ہیں. کچھ ٹولیاں اجتماعی ورزش میں مشغول ہیں. ایک صاحب نہایت اہتمام سے ایک کرسی پر براجمان بیچ پارک میں شیو بنا رہے ہیں. جان صاحب بھی ایفرن باندھے نہایت اہتمام سے ان کے گالوں پر تھوپی جھاگ میں اس طرح چلا رہے ہیں اور وہ صاحب اخبار پڑھ رہے ہیں اور صرف ایک ہاتھ بار بار فضا میں بلند کر کے اپنی ورزش کا کوٹا بھی پورا کر رہے ہیں. شنید ہے کہ چینی حجاموں کے استرے کبھی کھنڈے نہیں ہوتے کیونکہ بیشتر چینی کھودے ہوتے ہیں اور ان کے رخساروں پر بالوں کی فصل قدرے کم کم ہوتی ہے اور جو ہوتی ہے وہ بھی نرم روح ہوتی ہے. یہ فصل بہت ہی اچھی ہو جائے تو بھی گالوں سے درگزر کرتی تھوڑی میں سے نمودار ہو کر سرسراتی ہوئی بہار دکھاتی ہے جیسا کہ انکل ہو چیمو کی داڑھی سے ہویدہ ہے. شاید اسی لیے چین میں ریزر بلیڈز کی صنعت پمپ نہیں سکی کیونکہ ایک عام چینی کے لیے صرف ایک بلیڈ یا اس طرح ہی عمر بھر کے لیے کافی ہوتا ہے جسے وہ فوت ہونے پر بیٹوں اور پوتوں کے لیے تقریباً نئی حالت میں چھوڑ جاتا ہے. صفحہ نمبر 18. بیجنگ کی اس سویر میں جتنے بھی چہرے تھے سائیکلوں اور موٹر سائیکلوں پر, بسوں اور کاروں میں, پارکوں میں یا پیدل چلتے ہوئے, وہ سب کے سب بظاہر بے حد شانت تھے لیکن یہ چہرے مسکراتے ہوئے نہ تھے. اور چین میں نے بہت کم لوگوں کو مسکراتے یا دل کھول کر ہنستے ہوئے دیکھا اگرچہ وہ مطمئن اور پرم تھے. پاکستان میں کسی بھی سویر آپ اپنے اپنے کام کاجوں پر جاتے, بچوں کو سکول چھوڑتے, بس سٹاپوں پر کھڑے, پیدل چلتے چہروں کو دیکھیں تو وہ سب ناخوش نظر آتے ہیں, بیزار اور کدورت بھرے دکھائی دیتے ہیں. شاید ہمارے ہاں بندہ مزدور کے اوقات بہت سخت ہوتے ہیں اس لیے یا یہ ہمارے قومی مزاج میں شامل ہے کہ ہم ہمیشہ سنجیدگی کو اڑے رہتے ہیں, ہر شے سے ناخوش رہتے ہیں. ایام جوانی میں ملک انگلستان میں تصویر اترواتے ہوئے انگریز خواتین و حضرات ہمیشہ اپنے کرم خوردہ ٹیڑھے میڑھے پیلے دانتوں کی فخریہ نمائش کرتے ہوئے کیمرے کا سامنا کرتے اور ہم منہ بھینچتے ایک رونی سی ناسودہ شکل بنائے نہایت سنجیدگی سے فوٹو کھنچواتے. میری پہلی لینڈ لیڈی نے ایک بار میرے ہمراہ ایک اسی قسم کی تصویر اتروانے کے بعد کہا تھا، مجھے حیرت ہے مسٹر چودھری کہ آپ کے خطے سے آنے والے لوگوں کے دانت اتنے سفید اور خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان پر نقلی بتیسی کا گمان ہوتا ہے، اور اس کے باوجود آپ انہیں چھپا کر رکھتے ہیں، ان کی نمائش نہیں کرتے۔ مشرق میں صرف اہل جاپان کو دیکھا ہے کہ ہماوت خوش رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، خوش اتوار ہیں اور بہت خوش اسلوب، خوش خوراک ہیں۔ اردو دان جاپانی یا مانے خصوصی طور پر آموں کے موسم میں پاکستان آتے ہیں اور سنگ میل کے شو روم میں بیٹھ کر ایک تب میں آموں کو برف میں لگا کر پوری دوپہر نوش کرتے رہتے ہیں۔ تو بیجنگ میں ہماری پہلی سویر ہے، سویر میں چین میں دیکھے جانے والے ہمارے پہلے چینی مسکرا نہیں رہے تھے، خوش نظر نہیں آتے تھے، لیکن مطمئن اور شانت نظر آتے تھے۔ تتلی کھڑکی کی چوکھٹ پر براجمان بیٹھی یہ منظر میری نظروں سے دیکھ رہی تھی، یا میں اس کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ صفحہ نمبر 19۔ ایئرپورٹ سے باہر آنے پر متعدد بڑے بڑے قدیم طرز کے چینی دروازے شاہراہ پر آراستہ تھے، شوخ رنگوں، ازدہوں اور گل بوٹوں سے مزین ایسے دروازے جن کے پار تلسمات کی ایک بھیج بھری دیو ملائی بستی ہو سکتی تھی، قبائلی خان کا سنہری تخت ہو سکتا تھا، اور اس کے گلی کونچوں میں مارکو پولو اور ابن بطوطہ سے ملاقات ہو سکتی تھی، لیکن ان دروازوں کے پار آج کا بیجنگ تھا۔ دنیا میں پانچ خطے ایسے ہیں جنہیں بیان کرنے والے سفر نامہ نگاروں کے پر جل جاتے ہیں کہ وہ انسان کو زمین پر بھیجے جانے کا سب سے بڑا جواز بنتے ہیں۔ انسانی تہذیب کے ارتقاء کی ایسی کائناتیں ہیں جو کسی ایک شخص ایک کتاب کے بس کی بات نہیں۔ یونان، مصر، اندلس، ہندوستان اور چین، چونکہ میں اس سے بیشتر اندلس کو بیان کرنے کی کوشش میں پر جلا بیٹھا تھا، اسی لیے میں نے چین کو تتلی کے سپرد کر دیا تھا، اس کے پر ابھی تک موجود تھے۔ میرے ذہن میں چین کا ایک مہوم سا تصور تھا۔ بیجنگ کی صبح کی یہ تصویر اس سے سراسر مختلف تھی۔ میرے ذہن میں 30 برس بیشتر کا پرہجوم اور ٹھنسا ہوا اور آبادی کے زور سے پھٹتا ہوا دہلی کا شہر تھا۔ اگر دہلی اتنا گھنا اور پرہجوم تھا کہ بعض اوقات فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے آپ پلٹنا چاہتے تھے تو پلٹ نہیں سکتے تھے، اپنی مرضی کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے تھے، گھنی بھیڑ میں پاؤں اکھڑتے تھے اور آپ وہاں پہنچ جاتے تھے جہاں آپ نے نہیں پہنچنا ہوتا تھا۔ تو اب دنیا میں سب سے بڑی آبادی رکھنے والے ملک کے شہر بیجنگ میں کیا حالات ہوں گے؟ یقیناً انسانوں کا ایک لاوا ہوگا جو ہر شاہراہ، ہر عمارت، ہر پارک میں بہہ رہا ہوگا، یا جوج مجوج کے وجود سے ہر شے معدوم ہو چکی ہوگی، لیکن یہ تصویر سراسر باطل ثابت ہوا۔ بیجنگ کی سویر میں رونق تو تھی لیکن کوئی ہجوم نہ تھا، عطری نہ تھی، انسانوں کے سروں کا لاوا نہ تھا۔ صفحہ نمبر 20۔ لاہور اور کراچی کی سویروں میں اس سے کہیں زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، عطری ہوتی ہے۔ تتلی نے پر کھولے اور مجھ سے مخاطب ہوئی۔ شریفی العرض کا فرمان اسی لیے ہے کہ جو تم تصور کرتے ہو عرض وہ نہیں ہوتی، اس پر بسنے والے لوگ وہ نہیں ہوتے، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھو، ریشم کے کیڑے کی مانند اپنے کوکون میں بند نہ رہو، اپنے حجروں، ٹی ہاؤسوں میں بیٹھ کر تصور نہ کرو، اپنی آنکھوں سے دیکھو اور پھر اپنی رائے قائم کرو۔ مشورے کا شکریہ تتلی، ڈونٹ مینشن اٹ، تتلی نے پر پھڑ پھڑائے۔ میں نے سوچا، اے تتلی تم جی بھر کے اپنے پر پھڑ پھڑا لو، بلاخر چین کو بیان کرنے کی سعی میں یہ جل جائیں گے۔ ڈیلیگیشن کے بیشتر اراکین پہلی بار ملک سے باہر آئے تھے اور ان مناظر سے سمجھوتا نہیں کر پا رہے تھے۔ جناب علی، یہ چینی قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو مئو کا چین نہیں ہے۔ گراں خواب چینی سنبھلتے سنبھلتے کچھ زیادہ ہی نہیں سنبھل گئے، نہ مئو جٹس، نہ ڈیلے ڈالے پاجامے، جن میں پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کے اندر مرد ہے یا عورت، اور اب تو نکریں اور مختصر بلاؤز اور بہت بہت ہی زیادہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عورتیں ہیں اور کوئی ڈسپلن نہیں ہے، ہر کوئی اپنی من مانی کر رہا ہے اور نہ ہی ہمیں دیکھ کر کسی نے پاک چین دوستی زندہ باد کے نعرے لگائے۔ یہ کیسا چین ہے جناب علی؟ اس پر لیڈر نے، جو ایک نہایت سمارٹ سفید بالوں والا بزرگ اور گھنے شیشوں والی اینک کا حامل لیڈر تھا، فوری طور پر زمانہ قدیم کا کوئی حوالہ دیا جب وہ چند ہفتوں کے لیے ماؤ کے چین میں چینی زبان سیکھنے کے لیے آیا تھا، اور اس شام تک کھل گیا کہ اس کی لیڈری محض اس کی بزرگی کا کرشمہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک نہایت معصوم اور کیوٹ سا لیڈر تھا جسے چند روز کے لیے لیڈر مان لینے میں کوئی حرج نہ تھا اگر اس کی گفتگو کے بارے میں تھوڑی سی غفلت اختیار کر لی جائے تو۔ صفحہ نمبر 21۔ ایک رکن یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے کہ جن ناروں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں، چینی عوام ان سے آگاہ ہی نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے کھڑکی میں سے اپنا سفید ریش چہرہ برآمد کر کے پاک چین دوستی زندہ باد کا ایک خفیف سا نعرہ لگانے کی کوشش کی اور پھر ہانپ کر اپنے ارادے کو موقوف کر دیا۔ باہر چین کی پہلی سویر گزر رہی تھی، پہلے چینی گزر رہے تھے، اور ہم جو تبت، منگولیا اور صحرائے گوبی پر سے ابھی ابھی پرواز کر کے آئے تھے گزر رہے تھے۔ یہ بیجنگ کی صبح تھی، چین میں ہماری پہلی سویر تھی۔ دورہ چین کی دعوت موصول ہوئی تو میں ششدر رہ گیا، سناٹے میں آ گیا، یہ دورے جام مجھ تک کہاں آ گیا؟ ادب کا ہر ٹانٹک اور ہیری چین جا چکا تھا، بلکہ ایک ٹام تو دو مرتبہ جا چکا تھا، تو پھر میری باری کیسے آ گئی؟ میں نہایت متعجب ہوا، اور پھر گہری ریاضت کے بعد یہ کھلا کہ پسماندگان میں صرف میں ہی بچا تھا اور کسی نہ کسی کو تو بھیجنا ہی تھا، اس لیے یہ کرا چین میرے نام نکل آیا۔ یہ وہ ہما تھا جو ہر ہما شما کے سر پر بیٹھ چکا تھا اور صرف میرا سر ہی باقی بچا تھا، اس لیے یہ ہما کی مجبوری تھی۔ دورہ چین کی دعوت بلاخر موصول ہوئی تو نہ میں نے کنفیوشس کے بارے میں سوچا، نہ تاؤزم اور لارڈ بدھا میرے ذہن میں آئے، اور نہ ماؤ، نہ ڈاکٹر سن یات سن، اور نہ ایک پاگل کی ڈائری کہ لو ہوسن نے میرے اندر سنسنی پیدا کی، اور نہ ہی میں چین کے ریشم، کاغذ، بارود، ادب اور آرٹ کے بارے میں ہیجان میں مبتلا ہوا۔ میں اگر اس دورہ چین کی دعوت سے ایکسائٹ ہوا تو صرف دو وجوہ کی بنا پر، ایک یہ کہ وہاں میں پورے 17 روز دن رات ناشتے، لنچ اور ڈنر میں اپنی من پسند مرغوب چینی فوڈ تناول کروں گا، اور دوسرے یہ کہ میں جس ریچھ نما جانور پانڈے کو خوابوں میں دیکھتا تھا اور جس کے عشق میں میں بری طرح مبتلا ہو چکا تھا، اسے اپنی آنکھوں سے روبرو دیکھوں گا۔ صفحہ نمبر 22۔ اگر میں نے اقرار کر لیا ہے تو پلیز مجھے کور زوکی کا تانا نہ دیجیے گا، اس اقرار سے یقیناً آپ کی حصے جمال کو ضعف پہنچے گا، لیکن میں نے بچپن میں ایک انگریزی محاورہ رٹھا تھا کہ انسٹی از دی بیسٹ پالیسی، تو میں نہایت دانش مندی اور سوجو ان لوگوں کی باتیں بھی کر سکتا تھا، لیکن اپنی زبان کا کیا کروں جو چینی فوڈ کے چٹخارے لیتی ہے، اور اپنے خوابوں کا کیا کروں جن میں کنفیوشس اور ماؤ کی بجائے پانڈے آتے ہیں۔ چنانچہ انسٹی ویسے بھی ایک دانشور اور ایک آوارہ گرد کا ایجنڈا مختلف ہوتا ہے۔ بیجنگ ایئرپورٹ سے شہر کو جاتی آہستہ خرام کوچ میں میں نے ڈیلیگیشن کے بظاہر انچارج ابھی ہر ایک رکن کا ناکدانہ جائزہ لیتے، اب اسے جانچتے پرکھتے کامریڈ لیو سے ایک سرگوشی میں اپنے دل کی بات کہہ دی، چین میں اپنے دو نکات کے ایجنڈے کے بارے میں اسے مطلع کیا۔ لیو نے اپنی عینک درست کی اور حیرت سے کھل جانے والے منہ کو بمشکل بند کیا۔ آپ چین صرف اس لیے آئے ہیں کہ جہاں جی بھر کے چینی فوڈ کھائیں جی، اور ایک پانڈا دیکھ سکیں جی، آپ کو چینی ادب، تاریخ اور فلسفے سے کوئی دلچسپی نہیں، آپ تو آپ لیو انگریزی بولتا بولتا اکلا گیا اور چند فکرے چینی میں کہہ کر پھر سے انگریزی کی راہ راست پر آ گیا. تو آپ دانشور نہیں ہیں؟ نہیں, میں ذرا بلکہ بہت زیادہ کسیانہ ہو گیا. باقی اتنے ڈھیر سارے جو ہیں تو ان میں ایک آوارہ گرد بھی چلا آیا ہے, تو اسے برداشت کر لے. ٹھیک ہے, اس نے مسکراہٹ موقوف کر دی. وزارت خارجہ اور چینی ادیبوں کی انجمن کی جانب سے میری ڈیوٹی ہے کہ میں دوست ملک پاکستان سے آنے والے مہمانوں کی ہر خواہش کا احترام کروں. صفحہ نمبر 23. میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بہترین چینی فوڈ کھلاؤں اور وہ آپ کھائیں گے, لیکن ہماری شیڈول میں پانڈا شامل نہیں ہے, اس لیے اس کے لیے بیجنگ کے چڑیا گھر میں جانا ہوگا جو ہمارے پروگرام میں شامل نہیں. پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا, شکریہ. صفحہ نمبر 24. مینڈک فرائیڈ بچھو پکوڑے اور پہلا چینی دام. پیس ہوٹل, بیجنگ کے دل میں, اس کے مرکز میں جہاں چار سوٹ جدید عمارتیں بے فکرے چینیوں سے بھرے فٹ پاتھ سٹور ریسٹوران اور شراب خانے تھے, وہاں پیس ہوٹل تھا. ہوٹل کے ماتھے پر سنہری فاختہ پرواز کرتی تھی, لیکن وہ اس کی آخری منزل تک پرواز نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس کے پروں کی پہنچ سے کہیں بلند اور آسمان میں تھی. اتنے پرشکوا اور شاندار, نفیس اور ستھرے, بلکہ شاہانہ انداز کے ہوٹل کی دابی میں معزز اراکین داخل ہوئے تو گمشدہ گائیوں کی مانند تھوتنیاں اٹھا کر, اور ان میں میں بھی شامل تھا. اس کی وسیع لابی میں بلند ہوتے ہوتے ہرے بھرے سچ مچ کے پام کے درختوں, شاہانہ زینوں, فرانسیسی محلات, ایسی سیڑھیوں, سنہری ستونوں اور شیشے کے چار چفرے کے پار بیجنگ کے جو انہوں نے اور انجانے رنگ عمارتیں اور ٹریفک کی اسے توسنیاں اٹھا کر دیکھنے لگے. لیو ہم بھیڑوں کا رکھوالا اور انگریزی کا مترجم تھا. وانگ لی منگولین ناک اور ترچھی آنکھوں والی وانگ لی ابھی انگریزی اور چینی کے درمیان اٹکتی ڈولتی تھی, اور پھر خاور تھا جو چینی لہجے میں اردو بولتا تھا, اگرچہ اس کا اصل نام چو چن دون شانگ تانگ ہو قسم کا تھا, لیکن یہ بچہ مشرف با پاکستان ہو چکا تھا, اسلام آباد میں قیام کر چکا تھا, اور اس قیام کے دوران اتفاقاً مجھے ٹیلی ویژن پر بھی دیکھ چکا تھا, اس لیے مجھ پر قدرے مہربان ہو گیا. بیجنگ یونیورسٹی سے اردو کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے چینی نام سے تائب ہوا اور خاور کہلایا. یہ چینی بچہ شنگائی کا رہنے والا تھا اور بیجنگ کے باسیوں کو قدرے تحقیر سے دیکھتا تھا اور بیکورڈ جانتا تھا. اسی خاور نے نہایت شستہ لہجے میں حکم دیا کہ پاکستانی ادیب برادران فوری طور پر اپنا سامان کمروں میں رکھ کر فوری طور پر ناشتے کے لیے پیس ہوٹل کے ڈائننگ روم میں فوری طور پر پہنچ جائیں, کہ یہی شیڈول ہے. چنانچہ ہم فوری طور پر چست اور مستعد ہو گئے, لفٹوں میں سوار ہو کر باغم باغ اپنی منزل پر پہنچے, پورٹر سے اپنا سامان حاصل کر کے کمروں میں ڈمپ کیا, باتھ روم میں چند چھینٹے اڑائے اور فوری طور پر لفٹوں میں سوار ہو کر نیچے پہنچ گئے. پیس ہوٹل کے ڈائننگ روم میں چھت کے بڑے گنبد سے روشنیاں اتر رہی تھیں, پام کے درخت چپ کھڑے تھے, اور مصنوعی آبشاروں کی ترل ریل سے اعصاب کو اتنا سکون ملتا تھا کہ افیون کی گولی پھانکنے سے بھی کہاں ملتا ہوگا. گمشدہ گائیوں نے جو اپنے کمروں کی آسائش و آرائش ان میں رکھے, فریج, منی بار, ٹیلی ویژن اور کھڑکی سے نیچے نظر آتے شہر بیجنگ کے نظاروں کو دیکھ کر مزید گمشدہ ہو گئی تھی. اب جو اپنے آپ کو اس خوابناک کام گاہ میں پایا تو انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اپنی مسرت کا اظہار با آ با آ کرنے سے روکا, جو کہ گمشدہ گائیوں کی دل کی آواز ہوتی ہے. ایک جانب مغربی ناشتے کے پرتکلف اثار سجے تھے اور دوسری جانب خصوصی چینی ناشتے کے بھرپور انتظامات تھے. میں نے اگرچہ فوری طور پر بلکہ والہانہ طور پر پہلے مغربی ناشتے کے حصے میں جا کر اپنی پسندیدہ گریپ فروٹ جوس کے متعدد گلاس ڈیک لگا کر پیے اور پھر دو فرائیڈ انڈے. صفحہ نمبر 26. جن کی سنی سائڈ اپ تھی, ایک ابلا ہوا انڈا جو لڑکتا تھا اور دو انڈوں کا آملیٹ اپنی پلیٹ میں سجا کر فاتحانہ نگاہوں سے آس پاس دیکھا اور مسکرایا, کیونکہ میری بیٹی ڈاکٹر قرۃ العین کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا، ورنہ وہ میرے بلڈ پریشر کی وجہ سے فوراً حکم دیتی کہ ابو خبردار جو انڈوں کو ہاتھ لگایا تو۔ یہ مختصر سا ناشتہ کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ لاہور میں ہم چینی لنچ اور ڈنر تو کرتے ہی رہتے ہیں، مگر چینی ناشتہ کرنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، تو اب یہ اتفاق ہو رہا ہے تو یہ بھی کر لیا جائے۔ میں ایک اور پلیٹ تھامے چینی حصے میں چلا گیا، وہاں دھیمی آگ پر کچھ عجیب سا سلگ رہا تھا، عجیب بھی اور اجنبی بھی، اور ہر اجنبی خوراک میں بہت سے خدشے ہوتے ہیں۔ اس کے اجزاء کیا ہیں؟ ابر کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ جانور کیا ہے جس کا گوشت ہے؟ اور کیا حلال ہے، جائز ہے، مکروہ ہے، کیا ہے؟ گلابی رنگ کے جو قتلے فرائی ہو رہے تھے انہیں تو میں نے فوراً پہچان لیا کہ اسی جانور کے ہیں جو اسلام آباد میں پائے جاتے ہیں، اور مغربی سفارتکار انہیں اپنے سفارت خانوں میں بیٹھے شوٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی اتنی فراوانی ہے۔ ان قتلوں سے میں نے پرہیز ہی کیا۔ پھر ایک ایسی ڈش سامنے آئی جو نہایت نظر نواز تھی، گوشت کا رنگ چین کے سمندری موتیوں ایسا تھا، اور میں اسے بہر طور پر اپنے پہلے چینی ناشتے میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن موتیوں ایسی شفاف رنگت کے گوشت کے جو ٹکڑے تھے ان کے آخر میں مجھے دو آنکھیں نظر آئیں، کھلی اور حیرت میں گم، ایسی کہ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ مجھے اس ڈش کو نہایت رغب سے دیکھتے ہوئے پاکر ویٹرس میرے قریب آ گئی، یہ ابلے ہوئے ہیں لیکن ہم آپ کے لیے فرائی بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لمحے میں نے ڈش کے ایک کونے میں چسپا ایک چھوٹی سی چٹ دیکھی جس پر یہ بازبان انگریزی درج تھا، مینڈک ابلے ہوئے۔ ویسے آپس کی بات ہے، میں نے اتنا لذیذ نظر آتا خوش رنگت گوشت کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اگر وہ چٹ وہاں چسپا نہ ہوتی تو مجھے مینڈک خوری کا نہایت نایاب تجربہ حاصل ہو جاتا۔ صفحہ نمبر 27۔ مینڈکوں کی تشتریوں کے بعد مجھے دیگر خوراکیں بھی کچھ ٹراتی ہوئی نظر آئیں، اس لیے میں نے مغربی ناشتے کے حصے کی جانب سپائی اختیار کر کے ایک فرائی انڈا مزید نوش کر لیا۔ تمام معزز اراکین اب فوراً اپنے کمروں میں چلے جائیں اور فوری طور پر آرام کریں، اور پھر پورے 11 بجے لابی میں پہنچ جائیں تاکہ لنچ کیا جا سکے، اور اس کے بعد ہم فوری طور پر دیوار چین دیکھنے کے لیے روانہ ہو جائیں گے، خاور نے اعلان کیا۔ لیکن ابھی تو ہم نے ناشتہ کیا ہے۔ ایک گیسو دراز نہایت دل پھینک رکن نے احتجاج کیا، غضب خدا کا ہم 2 گھنٹے بعد لنچ کیسے کر سکتے ہیں، یہی شیڈول ہے، لیو نے فیصلہ سنا دیا۔ لیکن میں بھی احتجاج میں شامل ہونے کو تھا کہ تتلی نے اپنے لبوں پر ایک پر جما کر کہا، شی، کیوں شی؟ چین میں بے شک اب ایک ملک 2 نظام رائج ہیں، لیکن یہ لوگ ابھی اپنے کڑے ڈسپلن سے باہر نہیں آئے، کچھ شیڈول کو حکم خداوندی سمجھتے ہیں، اس سے روگردانی کو کفر سمجھتے ہیں، بلکہ مرتد قرار دیتے ہیں، اس لیے لازم ہے کہ تم چینیوں کے شیڈول کا احترام کرو۔ چنانچہ ہم سر جھکائے کمروں میں آ گئے، سفر کی تھکن تھی، جیٹ لیگ کی بے چینی اور بے آرامی بدن میں دکھتی تھی، بستر بھی اجنبی تھا، میں ایک شہتیر کی طرح بستر پر لیٹا رہا، لیکن اس چوبی کیفیت میں میرے بدن نے آرام کرنے سے ریلیکس کرنے سے انکار کر دیا۔ میں اٹھا اور کھڑکی کے سامنے آ کھڑا ہوا، دور دور تک بے روح اور سپاٹ عمارتیں تھیں جو کسی بھی ملک کی ہو سکتی تھیں۔ بہت دور صبح کی دھند میں ایک بگوڈا نما عمارت تھی جس سے شائبہ ہوتا تھا کہ یہ چین ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 28۔ میں نے آگے بڑھ کر 7ویں منزل سے نیچے جھانکا، ہوٹل کے بچھواڑے میں ایک بے آباد سڑک تھی جس کے کناروں پر ٹین کی چھتوں اور شکستہ اینٹوں کا ایک شینٹی ٹاؤن پھیلا ہوا تھا۔ ایک اچھی آبادی کے پرانے کمرے اور سہنوں کے ڈھیرے تھے جو ابھی تک تعمیر نو کی زد میں نہیں آئے تھے۔ ٹین کے پرانے ٹکڑوں کی پچکی ہوئی چھتیں، چھوٹے چھوٹے کمروں اور سہن گاٹھ کباڑ سے بھرے ہوئے۔ ان میں سے ایک صحن میری کھڑکی کے عین نیچے میری عزت میں تھا۔ صحن کے اوپر یہاں سے رسیوں کا ایک جال سا تنا ہوا تھا جس پر کپڑے سوکھ رہے تھے۔ خالی کارٹن اور پنجرے، تنگ دستی اور غربت کے آثار۔ ایک عورت ایپرن باندھے ایک تسلے میں نوڈل ابار رہی تھی، اور انہیں ایک ڈوئی سے اٹھا کر ذرا ہوا لگواتی ہے اور پھر سے گرم پانی میں ڈال دیتی ہے۔ ایک بیزار سا شخص کھلے پاجامے اور ٹی شرٹ میں ایک سائیکل دھکیلتا صحن سے باہر سڑک پر آیا، جس پر ٹریفک نہ ہونے سے برابر تھی۔ اس بلندی سے اس کی بیزاری دکھائی تو نہیں دیتی تھی، لیکن میں نے قیاس کیا کہ اس قسم کے ڈربے میں سے گارڈ کپار سے اٹے بوسیدہ صحن میں زندگی کرنے والا شخص بیزار ہی ہوگا۔ اگلے کئی روز تک میں ایک پیکنگ ٹام کی مانند صبح سویرے گہرائی میں واقع اس شینٹی ٹاؤن کے صحن میں جانتا، اور وہ عورت ہمیشہ اپرن باندھے نوڈل ابار رہی ہوتی، اور ایک معینہ وقت پر وہ بیزار شخص سائیکل سنبھالتا صحن سے باہر سڑک پر آ جاتا۔ میں اس شخص کو اس کے کام کاج پر رخصت کر کے ہی نیچے ناشتے کے لیے جاتا۔ پیس ہوٹل کے لش پش کرتے لشکتے پسواں سنگ مرمل کے فرشوں پر اپنے آپ کو سنبھالتے، یکدم سامنے آنے والے قدم آدم آئینوں میں اپنے بے سروپا سراپے یکدم سامنے پا کر ٹھٹکتے کہ یہ کون چغد ہے، اور پھر اپنے آپ کو پہچان کر کھسیانے ہوتے۔ ہم اپنے میزبانوں کی میت میں ڈائننگ ہال کو عام شہریوں کے لیے ہی مناسب جانتے، اس سے درگزر کرتے گزرتے ایک مختصر سے ہماری آمد کی خوشی میں آراستہ پرائیویٹ ڈائننگ روم میں داخل ہوئے، جس کے درمیان میں ایک گردشی میز کے گرد کرسیاں لگی تھیں جن پر بیٹھنے سے حرکت کرنے کی گنجائش نہ رہتی تھی کہ وہ گردشی میز ہی پورے کمرے کو بھر دیتی تھی۔ کچھ یہی صورتحال آج چین میں درپیش تھی کہ یہ ریشے دار سویاں نما سبزی میرے منہ سے لٹکتی تھوڑی پر بھار دکھاتی تھی، اور میں شڑپ شڑپ کر کے انہیں نکلنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن صرف یہی تنہا آزمائش نہ تھی۔ یہ جو کچھ بھی درپیش تھا اس میں کسی خاص تیل کی مہک تھی جو ابکائی کی صورت میں سب کچھ الٹاتی تھی۔ دیگر اراکین کے چہرے بھی ابکائیوں کو روکنے کی مختلف حالتوں میں تھے۔ میں نے کھیرے کی ایک پھانگ اٹھا کر اسے آزمایا تو اس میں بھی وہی بسانت تھی۔ اس خصوصی تعمیر نشست گاہ میں کھلتی کھڑکیوں کے باہر بیجنگ کا منظر تھا، گرمی اور آسمان کا وہی رنگ تھا جو میں لاہور میں چھوڑ کر آیا تھا، سوائے اس فرق کے کہ یہ وہاں سپاٹ چھتوں گنبدوں اور برج میناروں کو پگھلاتی ہے، اور یہاں اس کی زد میں ڈھلوان سرخ چھتیں بہت دوری پر ایک پگوڈ اور آسمان سے جانے کیا باتیں کرتے ہوئے اسکائی اسکریپر تھے۔ باتیں تو ظاہر ہے چینی زبان میں ہی کرتے ہوں گے، چونکہ اس مختصر کمرے میں جتنی جگہ تھی اسے کھانے کی گردشی میں گھیرے ہوئے تھی، اور ہم بمشکل اپنی کرسیوں میں ٹھون سے بیٹھے تھے، اس لیے ہوٹل پیس کی نہایت مستعد اور صاف ستھری اور مسکراہٹیں بکھیرتی خادمائیں جب ہماری خدمت کے لیے حرکت کرتی تھیں تو ان کے بدن ہمارے شانوں سے کھستے تھے، لیکن اس کھہ جانے کے عمل سے کسی بھی رکن کے شانوں میں کوئی سنسنی پھیل کر اس کے پورے بدن میں کھلبلی نہیں مچاتی تھی کہ سب کے سب جوانی کی جڑپ اور مڈل ایج کی حوث سے کہیں آگے جا کر بے حس ہو چکے تھے۔ صفحہ نمبر 35۔ ایک خادمہ نے جھک کر ہمارے مرتجمین سے کچھ دریافت کیا، لیو اور خاور نے سر ہلایا اور پھر ہمیں متوجہ کر کے پوچھا، آپ کھانے کے ہمراہ کون سا مشروب پسند کریں گے، بیئر وائن یا کوکا کولا؟ اس پر ایک کورس کی شکل میں تقریباً سب اراکین نے بیک وقت آواز پارسائی کا مشروب کوکا کولا اپنے حلق کو تر کرنے کے لیے طلب کیا، اور وہ جو پارسا نہیں تھے اقلیت میں تھے تو انہوں نے بھی یہی بہتر خیال کیا کہ جمہور کی رائے سے اتفاق کیا جائے، اگر وہ بولتے تو وہ توتی ہوتے اور نکار خانے میں ان کی آواز کون سنتا تھا، البتہ ایک بظاہر مخبوط الحواس اور جہاں دیدہ شاعر نے اپنے توتی ہونے میں کوئی قباحت نہ سمجھی اور بیئر کی فرمائش کر دی۔ اس پر سب پارسا دانشوروں نے انہیں بری طرح گھورا اور گھورتے ہی رہے، تو انہوں نے کہا، یار بیئر ہی منگائی ہے، کوئی فحش کام تو نہیں کیا جو یوں گھور رہے ہو، میں نے تمہارے نہ پینے پر اعتراض کیا ہے۔ ان کی اس جرت رندانہ سے کچھ اور اراکین کو حوصلہ ہوا اور انہوں نے بھی مصنوعی پارسائی ترک کر کے رندی اختیار کر لی۔ مجھے اسلام آباد میں چینی سفیر کی جانب سے ہماری مخدوش اعزاز میں دی گئی پچھلی شب کی وہ دعوت یاد آ گئی جہاں ایک طویل میز کے گرد ہم بعزت ماب دانشور اپنے یوں یکدم عزت ماب ہونے کا یقین نہ کرتے ہوئے تشریف فرما تھے اور ہر مہمان کے سامنے کٹلی اور کراکری کے علاوہ کرسٹل کے تین تین گلاس ترے تھے، ایک تنگ منہ کا لمبا گلاس تھا اور دو ٹھگنے اور بھاری گلاس تھے، لمبے گلاس کی تہ میں ایک گونڈ کسی سرخ روح افزا کا تھا، البتہ ٹھینگے گلاس زندگی کے خالی پن کا شکوہ کر رہے تھے۔ چینی سفیر کی نہایت عمدہ اردو اور نہایت چینی شاعری سننے کے بعد جب ضیافت کا باقاعدہ آغاز ہوا تو ایک ویٹر نے سفید اکڑے ہوئے نیپکین میں لپٹی ایک سفید کور بوتل کو بڑے اہتمام سے تھاما اور جھک کر ہر رکن کے کان میں سرگوشی کی اور ہر رکن کے کان سرخ ہو گئے اور اس نے زیر لب بڑبڑا کر شاید لاہور پڑا اور انکار میں اتنی شدت سے سر ہلایا کہ اس کی گردن کا منکا تڑک سکتا تھا۔ صفحہ نمبر 33۔ بدقسمتی سے اس ویٹر نے میز کے دوسرے سرے سے آغاز کیا اور میں ادھر اس سرے پر ایک مقامی انگریزی شاعر کی شاعری نہایت دقت سے سن رہا تھا اور صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں انگریزی میں جد والی رکھتا تھا داد بھی دے رہا تھا، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ انگریزی شاعری کی توجہ بھٹکنے لگی ہے اور بھٹک کر اس چکور بوتل تک جا پہنچی ہے جسے ویٹر نے ایک نومولود کی سرخ کی طرح نیپکین میں لپیٹ رکھا ہے۔ یہ موتائی ہے، انگریز شاعر نے بلاخر کہا اور نہایت دکھ سے کہا، اس کی موت آئی ہے، چین کی بہترین شراب ہے، حیرت ہے کہ یہ لوگ انکار کیوں کر رہے ہیں، شاید یہ یقین نہیں کرتے کہ موت آئی ہے۔ آپ اپنے شعر سنائیں۔ وہ شعر کیسے سناتے کہ وہ تو موت کے آنے کے منتظر تھے اور موت کے بعد مرنے کے منظر کے منتظر تھے۔ جب متعدد اراکین نے نہایت حقارت سے اس موت کو رد کر دیا اور سفید بوتل کماری کی کماری ہی رہی تو میرے برابر میں براجمان انہیں بظاہر مخبوط الحواس جہاں دیدہ شاعر کی جان پر بن گئی اور انہوں نے میرے کان میں کہا، تارڑ صاحب یہ سب بے وقوف انکار کیے چلے جاتے ہیں، کہیں یہ ویٹر بدل ہو کر ریٹائر نہ ہو جائے اور ہماری بزم تک یہ جام ہی نہ آئے۔ لیکن ان کے یہ خدشات باطل ثابت ہوئے اور ویٹر بھی ثابت قدم رہا اور بالآخر یہ دور جام ہم تک آ ہی گیا اور جب اس نے یعنی ویٹر نے پہلی مرتبہ گردن کا منہ توڑ دینے والا سر جھٹک کر انکار کر دینے والا رد عمل نہ دیکھا بلکہ شرمندگی اور چاہت کا اثبات دیکھا، صفحہ نمبر 34، تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور پھر پر مسرت ہو گیا اور نفی اسبات کا پانی گلاسوں میں ڈیلنے لگا بلکہ آس پاس ہی منڈلانے لگا کہ کہیں کوئی معزز مہمان پیاسا نہ مر جائے۔ حسرت ناک نے لمبے گلاس کی تہ میں جو ایک سرخ گونگ تھا وہ حلق میں اتارا اور برا سا منہ بنا کر بولا، وہ یہ شربت تو نہیں۔ اس پر ایک نزدیکی ویٹر نے فوراً اس کے گلاس کو جو شربت نہیں تھا اس سے لبریز کر دیا، وہ یہ نہیں بھائی، یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں، دراصل لمبے گلاس میں اور ایک گھونٹ سرخ وائن کا تھا، یعنی اگر آپ وہ گھونٹ بھر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خبائش کا شوق رکھتے ہیں اور مزید کے طلبگار ہیں۔ چنانچہ اسلام آباد میں ہی سفر کی پہلی شب میں ہی روندوں اور پارساؤں کی واضح تقسیم عمل میں آ گئی اور اب ہم بیجنگ میں تھے۔ کچھ لوگ ہمارے اپنے مشروبات سے اپنے مسوڑے گرم کر رہے تھے اور بیشتر انہیں ٹھنڈا کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد باقاعدہ خوراک کی عمل کا سلسلہ شروع ہو گیا بلکہ تانتا بند گیا۔ ہماری میز پر تہ در تہ بلکہ منزل بہ منزل ڈشیں امباز کی جانے لگیں اور جب گردشی میز ناکافی ثابت ہوئی تو سائیڈ ٹیبلز لگا کر ان کی رہائش کا بندوبست کیا گیا۔ یہ کچھ نہ سمجھ میں آنے والی عجیب و غریب اجنبی خوراکیں تھیں، ان کی شکلیں اور صورتیں ہمارے ہاں کے چینی کھانوں سے کوئی میل نہ رکھتی تھیں، نہ کوئی سلگتا ہوا چکن مینچورین آیا، نہ بیف ویجیٹیبل دکھائی دیا، چکن ود پائن ایپل کا دور دور تک پتہ نہ تھا، سپرنگ فرائیڈ چکن یا فرائیڈ پرائز بھی کہیں نہ تھے، یہاں تک کہ چکن کان سوپ اور ایگ فرائیڈ رائس بھی غائب تھے۔ جو خوراک بھی آئی قطعی طور پر نہ آشنا اور نہ محروم آئی۔ اس خوراک کا ایک سرسری جائزہ لینے کے بعد ہم مسلمانوں کا قدرتی اور ہماری ذات میں جڑیں پھیلائے ایک رد عمل سامنے آیا جب کسی نے استفسار کیا کیا یہ سب کچھ حلال ہے؟ صفحہ 35 حلال۔ خاور نے اپنی عینک درست کر کے اپنی نوکیز عمر سے کہیں زیادہ چلاک چہرے کے ساتھ بھول پن سے پوچھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہمارے وفد کے سب سے زیادہ سفید ریش شاعر، جو ایک زمانے میں صرف شاعر ہوا کرتے تھے اور اپنی روح کو بے باکی سے بیان کیا کرتے تھے، اور اب ذرا روز آخرت کی فکر میں کچھ مذہبی ہو گئے تھے، مطلب یہ خاور میاں کے کہ کیا ہم مسلمان اس خوراک کو کھا سکتے ہیں، یہ حلال ہے کہ نہیں؟ خاور اور لیو نے کچھ دیر خادماؤں اور ہوٹل کے ایک نمائندے سے گفتگو کی اور پھر پرجوش انداز میں اعلان کیا، جناب یہ مسلم فوڈ ہے، اس کی ہمیں گارنٹی دی گئی ہے، آپ بے فکر ہو کر اسے کھائیں۔ یہ انکشاف تو بہت بعد میں ہوا کہ چینیوں کے نزدیک مسلم فوڈ سے کیا امراض ہے۔ ویسے میں اپنے آپ کو لبرل عناصر میں شمار کرتا ہوں، لیکن میری لبرلزم کی بھی ایک حد ہے، یعنی میں بھی مینڈکوں، کتوں، سانپوں اور کیڑے مکوڑوں کو نوش کرنے سے قدرے اجتناب کرنا پسند کرتا ہوں، اگرچہ اس فوڈ کو سرکاری طور پر مسلم فوڈ ڈکلیئر کیا جا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود طبیعت ادھر نہیں آتی تھی۔ ویسے تو میز پر سجے تام میں مچھلی بھی تھی، مرغی اور گائے کا گوشت بھی تھا، لیکن عجیب بے سود اور روکھا اور بے روح، اور وہی بسانت، وہی ناگوار مہک والا ذائقہ جو میدے میں داخل ہوتے ہی واپسی کا ٹکٹ کٹا لیتا تھا۔ تارر صاحب یوں جو نہایت اشتیاق سے ہر ڈش چکھ رہا تھا اور ذائقے کی جنت میں قیام پذیر تھا، مجھ سے مخاطب ہوا، آپ کی ایک خواہش تو پوری ہو گئی، یعنی چین کے اوریجنل کھانے آپ کھا رہے ہیں، باقی پانڈا رہ گیا تو وہ بھی دکھا دیں گے۔ لیو برادر، مائنڈ نہ کرنا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ چینیوں کو اپنے چینی کھانے بنانے بھی نہیں آتے، تم اگر لاہور آؤ تو تمہیں اصلی چینی فوڈ کھلاؤں، ہم لاہوری ہی چینی کھانے بنا سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے انتخاب عالم اور آپ کے چینی دانشور جو اردو کے بڑے کمال شاعر ہیں ہر برس پاکستان صرف اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ وہاں اصلی چینی فوڈ سے لطف اندوز ہو سکیں۔ صفحہ 36 میں اسلام آباد میں تھا، خاور نے ایک طالب علم کی طرح طرح ہاتھ کھڑا کر دیا، اور میں نے وہاں بہت پاکستانی فوڈ کھائی جو بعد میں مجھے بتایا گیا کہ وہ چینی تھی اور اس میں مرچیں بہت تھیں لیکن مزیدار تھی۔ جو ڈشیں سراسر اجنبی تھیں ان کے بارے میں تشویش میں مبتلا رہا، اس لیے بھی کہ دو برس بیشتر ناول نگار عبداللہ حسین چین آئے اور اس قسم کی ایک ضیافت کے دوران اپنے تئیں مخصوص خوراکوں سے اجتناب کرتے ہوئے صرف پکوڑے کھاتے رہے، تاکہ ان کے مترجم نے ان کا ہاتھ روک لیا اور گزارش کی کہ انہیں ذرا کم کھائیں۔ عبداللہ نے پوچھا، کیوں؟ تو مترجم نے دریافت کیا، آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ پکوڑے ہیں، اور کیا ہیں؟ اگرچہ یہ پکوڑے دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ فرائیڈ سکارپین ہیں، تلے ہوئے بچھو۔ عبداللہ حسین کا کہنا ہے کہ ان کا تلے ہوئے بچھو ہونا اپنی جگہ، لیکن انہوں نے زندگی بھر اتنی کڑکڑاتی اور لذیذ خوراک نہیں کھائی تھی۔ انتظار حسین نے بھی ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ وہ ابھی تک چین صرف اس لیے نہیں گئے کہ وہ چینی دسترخوان سے گھبراتے ہیں، اور واقعی چینی دسترخوان ایسا ہے کہ اس کے سامنے آپ کی تمام تر لبرلزم، بین الاقوامیت اور فراغ دلی ہتھیار ڈال دیتی ہے، صرف اس لیے کہ ہم میں اور چینیوں میں خوراک کے ذائقے اور معیار مختلف ہیں۔ یہ وہ مشرق ہے جس کی اقدار اور خوراک سے ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ چین ایک دنیا ہے جس کے ذائقے اور زندگی ہم سے مختلف ہے۔ شاید ہماری تاریخ اور جغرافیائی حالت ایسی ہے کہ ہم مغرب کی قربت میں بے آرام نہیں ہوتے۔ صفحہ نمبر 37 ہم برگر، کلب سینڈوچ یا کینٹکی چکن سے تو مفاہمت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دوست اور ہمسائے چین کے رنگ میں نہیں رنگے جا سکتے۔ یہ ہماری تاریخی اور جغرافیائی مجبوری ہے، تنازع خوراک کا نہیں، تہذیب اور تاریخ کا ہے۔ خوراک بھی ایک عقیدے کی طرح ہوتی ہے جس میں آپ جنم لیتے ہیں، اور اس سے روح گردانی ممکن نہیں ہوتی۔ نہایت کریہ النظر گو چپلے، ٹڈیاں، کیکڑے، اونٹ کے سیری پائے، کپورے اور بکرے کی آنکھوں کے تکے بھی اگر حلال ہیں تو عقیدے کی روح سے۔ اگر ان کی نسبت کہیں زیادہ شفاف اور ستھرے سانپ گدے کتے یا مینڈک ہمارے عقیدے کی زد سے باہر ہیں تو یہاں بحث کی کیا گنجائش ہے؟ اور ان چینیوں کی جہالت کا ان سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ سوپ کھانے کے آغاز پر نہیں اختتام پر پیش کرتے ہیں؟ چونکہ سب لوگوں نے اس چینی خوراک کو دہن میں کم اتارا تھا اور نظروں سے زیادہ چکھا تھا، اس لیے قابل فہم طور پر قدرے نا آسودہ اور بھوکے تھے۔ چنانچہ ایک اجتماعی التجا کی گئی کہ دوستو، ہمارے ہاں تو چینی خوراک کا سب سے اہم جزو چاول ہوتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، تو کیا کچھ ایگ فرائیڈ رائس وغیرہ کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ ہماری یہ درخواست سن کر ہمارے مترجم، میزبان اور خادمائیں تک سب کے سب خفا ہو گئے، اس لیے کہ چین میں یا کم از کم چین کے جس حصے میں ہم تھے کوئی بھی چاول نہیں کھاتا تھا، یہ صرف غربا اور مساکین کی خوراک سمجھی جاتی تھی، اور اگر کوئی مہمان ان درجنوں نایاب ڈشوں کے باوجود چاولوں کی فرمائش کرتا تھا تو گویا چینیوں کی مہمان نوازی کی روایت پر اور ان کی عزت نفس پر حملہ آور ہوتا تھا، یعنی وہ موجودہ خوراک سے مطمئن نہیں ہوا تھا اس لیے چاول مانگتا تھا۔ جب ہم نے بہت ہی منت سماجت کی تو انہوں نے نہایت ناگواری سے چاول منگوائے اور چھوٹے چھوٹے پیالوں میں تھے، ابلے ہوئے اور موٹے اور گیلے۔ صفحہ نمبر 38۔ ہم نے ان پیالوں میں تھوڑا سا سوپ انڈیل کر انہیں قابل استعمال بنا لیا، لیکن اب ایک اور مسئلہ درپیش تھا۔ میز پر سیاہ مرچ اور نمک مفقود تھے اور ہم چاہتے تھے کہ چاولوں اور سوپ کے ملغوبے پر انہیں چھڑک کر ذرا ذائقہ بہتر بنا لیا جائے، تو اس مسئلے کے حل کے لیے ہم نے لیڈر سے رجوع کیا جو چینی زبان کا عالم بے بدل تھا۔ لیڈر نے ہماری درخواست پر پہلے تو اپنی تلسمی مسکراہٹ اور گرے سوٹ کا لشکارہ ڈالتے ہوئے زیر لب ہم سے کہا کہ اگر میز پر نمک اور سیاہ مرچ موجود نہیں تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ان کے ہاں انہیں معیوب سمجھا جاتا ہے، اس لیے اگر ہم یہ اشیاء طلب کریں گے تو نہ صرف پاکستان کا امیج برباد ہو جائے گا بلکہ میزبانوں کے ناراض ہو جانے کا بھی احتمال ہے۔ ہو جائیں ناراض، ایک رکن جو بھوک سے نڈال اکلاپے میں مبتلا ہو چکے تھے بہت ہکلے ہو گئے۔ آپ نمک مرچ منگائیں۔ یہ کھلی بغاوت تھی جسے لیڈر نے پسند نہ کیا۔ لیڈر کی حیثیت سے میرا فرض ہے آپ کو سمجھانا، آپ نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے، اگر اس درخواست پر میزبان برا مان گئے تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ بے شک برا مان جائیں، ہم یہاں بھوکے مرنے کو تو نہیں آئے، اور ہاں خاور لیو اور وانگ لی ہماری حالت زار سے بے خبر چیپ سٹک چلاتے تھے اور مرغیوں، مچھلیوں اور شاید مینڈکوں کے بدنوں کو اچکتے انہیں ڈھانچوں میں بدلتے تھے۔ چین میں خوراک اپنی پلیٹ میں ڈال کر کھانے کا رواج نہیں بلکہ چاپ سٹک سے براہ راست اسے ڈش میں سے دبوچ کر منہ میں اتارا جاتا ہے۔ لیڈر نے مجبوراً نزدیک ترین ویٹرس کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے جس کی مختصر چینی پشت لیڈر کے شانوں کو چھوتی اس کے بوڑھے بدن میں روحانی اور قلبی مسرت کے ٹیکے لگاتی تھی۔ نی ہاؤ سا، لیڈر نے اٹک اٹک کر کہا۔ صفحہ نمبر 39۔ تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے دل ہی دل میں تجمہ کیا کیونکہ چینی یاترا سے قبل میں نے ایک گائیڈ بک میں روزمرہ کی بول چال کے شان چینی فکرے رٹ لیے تھے۔ شی اے ہن باؤ، ویٹرس نے جواب دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، شکریہ۔ وہ شرپا چستان ان، لیڈر تو چینی میں فلوئنٹ ہو گیا، یعنی میں پاکستانی ہوں۔ شی اے، ویٹرس نے کوئی خاص خوشی کا اظہار نہ کیا۔ زائے چین، لیڈر نے نہایت انہماک اور سنجیدگی سے، ایک پاکستانی کنفیوشس کی سنجیدگی سے کہا۔ میں نے دل ہی دل میں پھر ترجمہ کیا تو اس کا مطلب شاید یہ بنتا تھا کہ ٹائلٹ کدھر ہے۔ نہیں، لیڈر نے فوراً توسیع کی۔ غالباً اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس نے نمک مرچ کی بجائے ایک کموڈ کی فرمائش کر دی ہے۔ اس کے بعد لیڈر نے جو کچھ کہا وہ میری وکیبلری سے باہر تھا، لیکن ویٹرس قدرے جھک کر چلی گئی اور پانی کا ایک گلاس لے آئی. لیڈر نے پانی کے گلاس کو دیکھا تو فوراً پولو پوپو یعنی نہیں نہیں کہا، اور پھر شستہ چینی زبان میں اس کی سرزنش کر کے اپنی تلسمی مسکراہٹ بکھیر کر بولے، اب یہ خالص چینی زبان نہیں سمجھتی تو میں کیا کروں. اس پر ایک فربا ہوتے ہوئے نسبتاً نوجوان شاعر نے بھنا کر اپنے سامنے رکھے چاولوں کے مرغوبے کی جانب اشارہ کر کے اس پر ہاتھوں سے کچھ چھڑکتے ہوئے کہا، سوہینیوں لون مرچ لیا دو. اور حیرت انگیز طور پر وہ عفیفہ فوراً نمک مرچ لے کر آ گئی. دراصل چین کے مختلف علاقوں میں قطعی طور پر جدا جدا لہجے اور زبانیں ہیں. یہ ویٹرس غالباً شمال سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے میری کلاسیکی چینی اس کے پلے نہیں پڑتی. لیڈر نے تو جی پیش کی جو ہم نے فوراً قبول کر لی. گیلے اور موٹے چاولوں پر سوپ کا چھڑکاؤ اور ان پر سیاہ مرچوں اور نمک کی ہلکی سی بارش. اس چینی خوراک کے بعد پانی کے دو تین گلاس اور ہم سیر ہو گئے. صفحہ 40. لنچ کے اختتام پر لیڈر نے ہم سب کے جذبات کی نمائندگی کرتے ہوئے میزبانوں کا شکریہ ادا کیا، کھانے کے بے پناہ توصیف کی اور دعا دی کہ جس طور یہ کھانا فراوانی میں تھا اور ذائقے دار تھا، خدا کرے کہ ہم دونوں ملکوں کی دوستی بھی ایسی ہی ہو. یہ کوئی اچھی دعا نہیں تھی. بہرحال کھانے سے فارغ ہوتے ہی لیو نے بگل بجا دی. اب ہم شیڈول کے مطابق فوری طور پر اپنی کوچ میں سوار ہوں گے اور عظیم دیواریں چین دیکھنے جائیں گے. چلیے خواہ مخواہ چلیے. بھوک سے ہکلا جانے والے رکن کو چاولوں کے باوجود زیادہ افاقہ نہیں ہوا تھا اور ابھی تک ہکلاہٹ میں برقرار تھے. میں ابھی اپنے کمرے میں جاؤں گا، ٹوائلٹ جاؤں گا، پھر آؤں گا. لیکن دیوار چین پچھلے کئی ہزار برس سے وہی ہیں نا جہاں تھی. جتنی دیر میں کموڈ پر بیٹھوں گا اتنی دیر میں کہیں چلی تو نہیں جائے گی. ہم سب نے اجتماعی طور پر اس رکن کے ذوق جمال اور تاریخی جہالت پر کیف افسوس ملا جس نے دنیا کے ساتویں عجوبے کو ایک کموڈ پر ترجیح دی تھی. صفحہ نمبر 41. باب گریٹ وال آف چائنا. ایک مردہ اژدہا. تتلی خوش تھی کہ وہ دیوار چین دیکھنے کو جا رہی تھی. پھڑپھڑاتی تھی اور آنکھیں گول گول گھماتی تھی، اور مجھے اس کی خوشی سمجھ میں نہ آتی تھی کیونکہ میری معلومات کے مطابق وہ چینی نیاد تھی. اسے لی پو نے تخلیق کیا تھا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے آج تک دیوار چین نہ دیکھی ہو؟ تم نے آج تک دیوار چین نہیں دیکھی؟ نہیں، ایک چینی نیاد تتلی ہونے کے باوجود نہیں دیکھی. نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں ابھی تک دیپو کی شاعری میں ایک حنوت شدہ حالت میں تھی، اور پھر تم نے پاکستان میں بیٹھ کر اپنے تخیل کے زور پر مجھے زندہ کیا. دیکھا جائے تو اس حوالے سے میں ایک پاکستانی نجات تتلی ہوں، تو تمہارے ساتھ چین دیکھنے چلی آئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ چین کی یادگاروں کو دیکھ کر مجھے اپنا ماضی یاد آتا ہے کہ نہیں. لیکن ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ ہم دونوں میں سے تتلی کون ہے اور تارڑ کون ہے. صفحہ نمبر 42. نہیں، اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ کبھی نہیں. ہماری خرخراتی ہوئی بلی جو گویا ایک ایرانی قالین پر اسودگی سے بے آواز چلتی تھی، دراصل ہماری کوچ میں تھی جو اتنی نرماہٹ سے رواں تھی کہ ہم یقین نہ کر سکتے تھے کہ اس کے ٹائروں تلے تار کول کی سکتی ہے. یہ ہمارے میزبانوں کی زیادتی تھی کہ چین میں ہمارے پہلے دن ہی انہوں نے ہمارا مقابلہ چین کی سب سے بڑی یادگار سے کروا دیا تھا. ہمیں ابھی باکسنگ کا کچھ پتا نہ تھا، اور انہوں نے محمد علی کے ساتھ ہمیں رنگ میں دھکیل دیا تھا. ابھی ہم شملہ پہاڑی پر چڑھنے کے لائق نہ تھے، اور انہوں نے ہمیں K2 کے مقابل لا کھڑا کیا تھا. بیجنگ کی سویر میں جو رونق تھی وہ جھٹ چکی تھی، اور اب صرف شاہراہیں مصروف تھیں یا نئی عمارتوں کی تنہائی اور ویرانی بیجنگ کے آسمان کو چوتی تھی. بیجنگ سے نکلتے ہی ہماری کوچ پانچ چینی لڑکیوں کے سفید مجسموں کے گرد گھومی. ان چینی مٹیاروں کے ہاتھ ایک دوسرے میں گندے ہوئے تھے، اور وہ ایک نیم دائرے میں حرکت کے انداز میں ساکت تھیں، اور ان کی پونی ٹیلز جو بظاہر پتھر کی تھیں ہوا میں معلق تھیں۔ میں خاص طور پر اس مجسمے کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہماری کوچ ان کے گرد گھومی تو سکوت میں آئے ہوئے پتھریلے بدن گویا حرکت میں آ گئے کہ ان کے رقص میں گھومنے اور ہماری کوچ کے ان کے گرد گھومنے میں کوئی ایسا تناسب تھا کہ وہ پانچوں کی کلیر ڈالنے لگی۔ کیکلی کلیر دی، پگ میرے ویر دی، دوپٹہ میرے بھائی دا، پٹے منہ جوائی دا۔ الاپتی ہوئی پنجابی مٹیاریں ہو گئیں اور دائرے میں رقص کرتی گھومنے لگی، لیکن یہ صرف پل دو پل کا کھیل تھا۔ جو ہی ہماری کوچ ان کے گرد ایک گھمن گھیری کھا کر باہر نکلی تو وہ پھر سے پتھرا گئیں۔ ان مجسموں کو تراشنے والا، اس گول دائرے میں نصب کرنے والا جو بھی مجسمہ ساز تھا وہ حرکت کے تناسب کا ماہر تھا اور جانتا تھا کہ یہاں سے روزانہ ہزاروں بسیں، کوچیں اور کاریں گزرتی ہیں اور وہ ایسے زاویے پر گھومیں گی کہ انہیں یہ پانچ لڑکیاں رقص کرتی دکھائی دیں گی۔ صفحہ نمبر 43۔ ہم بیجنگ سے دور نکل آئے تھے اور ایک انجانی شاہراہ پر رواں تھے جس کے دونوں جانب گھنے جنگل اور جھاڑیاں تھیں جو قدرت کا عطیہ نہیں تھیں، انسانی کاوشوں کا ثمر تھیں۔ اس شاہراہ پر ان گنت کوچیں سیاحوں سے لبریز بقول خاور گریٹ وال کی زیارت کو جا رہی تھیں۔ کیا تم میں ایک ہیجان نہیں ہے؟ تتلی نے ایک بیلرینا کی مانند ناچکی سے پر سمیٹ کر کہا۔ کس بات پر؟ یہی کہ چین میں یہ تمہارا پہلا دن ہے اور تم دنیا کے ساتھ قدیم عجائبات میں سے ایک کی زیارت کو جاتے ہو۔
اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید سفر نامہ سننے کے لیے پارٹ نمبر 2 سنیے۔